الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے. اور یعدہ کروڑ جو ہے واو این دال ہے، وعد. وعد کا ایک معنی امید دلانا ہوتا ہے، وعدہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا معنی دھمکی دینا، ڈرانا، دھمکانا بھی ہوتا ہے. اور فقر کا معنی محتاجی، ناداری، مفلسی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تم کو فحشا کا. فحشا کا لفظ فحیشین سے ہے، کھلی ہوئی بے حیائی اور بدکاری. قرآن پاک میں زنا، لواطت، اریانی وغیرہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فحش کا. ایسے جرائم کو فحش سے یا فحشا سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ امرکم کا لفظ امر سے ہے، امر کا معنی حکم دینے کا بھی آتا ہے، اسی طرح مشورہ دینے اور سمجھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ امرکم بالفحشاء کا معنی کیا ہوگا؟ تم کو فحش کا حکم دیتا ہے، یا مشورہ دیتا ہے، یا فحش سجھاتا ہے، یا فحش کے بارے میں تمہارے دل میں خیال ڈالتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، امید دلاتا ہے تم کو مغفرۃ بخشش کی، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کی. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اب دیکھیں کہ خرچ کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور ایک شیطان کے راستے میں خرچ کرنا. اس کے علاوہ تیسری کوئی قسم نہیں. جو کچھ بھی انسان مال کماتا ہے، اسے جب خرچ کرنے لگتا ہے تو یا وہ خدا کے راستے میں ہوتا ہے یا پھر وہ شیطان کے راستے میں ہوتا ہے. خدا کے راستے میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہ ہو، خواہ وہ اپنی ذات ہو، خواہ وہ اپنے بیوی بچے ہو، رشتہ دار ہو، یا فی سبیل اللہ ہو، کوئی بھی چیز، یہ اللہ کے راستے میں ہے. اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنا بھی اللہ کے راستے میں. لیکن ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے. اب شیطان کے راستے میں جب خرچ ہوتا ہے، یا شیطان انسان کو خرچ کرنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں سجھاتا ہے، نمبر ایک یہ کہ شیطان انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ جو کچھ ہے اپنی ذات پہ خرچ کرو. انسان کے دل میں صرف اپنی ذات کا تصور ابھارتا ہے. جو بھی مال ہو، اس مال کو خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے، اچھا تو اپنی یہ ضرورت پوری کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. جب ضروریات پوری ہو چکتی ہے تو پھر شیطان کیا سجھاتا ہے؟ اب تعیشات پہ خرچ کرو، پھر بھی اپنے اوپر ہی کرو. اور پھر تعیشات کے بعد اگر دوسروں پہ خرچ کرنا ہے، یعنی اگر اپنی ذات کے بعد دوسروں پہ خرچ کرنا ہے، تو نمود و نمائش کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے کرو. اور دکھاوا کر کے بھی دراصل ہوتا کیا ہے؟ پھر انسان کی اپنی سیٹسفیکشن ہوتی، اس میں دوسرے کا بھلا کچھ نہیں ہوتا. دکھاوے میں، نمود و نمائش میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے، وہ بھی دراصل کیا ہوتا ہے؟ اپنی ہی کسی ایسی حس کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے، یا اپنی ہی ذات کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے تعریف مل رہی، میری واہ واہ ہو رہی. اس میں انسان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دوسرے کو کیا مل رہا ہے. اسی لیے انسان ایسی جگہوں پہ خرچ نہیں کرتا جہاں حقیقی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایسی جگہ پہ خرچ خوب کراتا ہے جہاں پھر انسان کو خود ہی کو کچھ ملے. اس کے برعکس مومن کیا کرتا ہے؟ اپنی ذاتی ضروریات کے بعد بلند تر مقاصد پہ خرچ کرتا ہے، کمزور لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، جہاں سے دنیا میں اسے کچھ فائدہ نہ بھی ملنا ہو وہاں بھی خرچ کرتا ہے، جہاں اس کی واہ واہ نہ بھی ہو وہاں بھی خرچ کرتا ہے. وہ اپنے سے کمزور، مجبور ضرورت مند لوگوں پر اس لیے خرچ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ خود کمزور اور مجبور ہوگا تو اللہ اپنا رحم اور فضل اس پہ کر دے. اب یہ شیطان کا وعدہ اس سینس میں وعدہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے پھر ہم سے کوئی وعدہ کرتا ہے, نہیں, اس کا دل میں بار بار خیال ڈالنا, خوف زدہ کرنا, پریشان کرنا, وسوسے ڈالنا. جو ہی انسان کسی خیر کے کام میں دینے لگتا ہے تو فوراً خیال ڈالتا ہے, دیکھو دیکھو ابھی تو تمہاری یہ اور یہ ضرورت رہتی ہے. جو ہی انسان نیکی کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے فوراً اس کے دل میں خوف ڈالتا ہے. کس بات کا خوف ڈالتا ہے؟ تم خود ضرورت مند ہو جاؤ گے, محتاج ہو جاؤ گے, پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اچھا, اور اگر انسان خرچ کرے تو کہاں خرچ کرنے پہ اس کو اکساتا ہے؟ فحش پر, بے حیائی کی چیزوں پر, بری جگہوں پر, اللہ تعالی کی ناپسندیدہ جگہوں پر. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ, اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے, وفضلا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. مغفرت کے وعدے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم میرے راستے میں مال خرچ کرو, میں تمہاری خطائیں معاف کروں گا. کیونکہ اللہ کے راستے میں مال دینا انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے, گناہوں کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنتا ہے. وفضلا, اور اللہ یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو آج تم اللہ کے راستے میں دو گے, کل تمہیں اس سے زیادہ ملے گا, کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. جسے قرآن پاک کی حکایت میں آتا ہے کہ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, جو بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, اور اللہ تو بہت وسعت والا ہے, بہت علم والا ہے. اس آیت کی روشنی میں اگر ہم آج اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں, اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں, آپ دیکھیے کہ کون کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں خرچ کرنا فحش پہ خرچ کرنے میں آتا ہے. مثلا بسا اوقات خوبصورت لگنے کا جو خیال دلاتا ہے اس میں ایسا لباس آ جاتا ہے کہ جو اریانی بے شمار ہوتا ہے, جو لباس لباس ہی نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ اب سب سے زیادہ خوبصورت لباس اس کو سمجھا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ سی تھرو ہوتا ہے, پہن کر بھی آپ سب ننگے ہو رہے ہوتے ہیں, اندر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کاٹن کی اب اس طرح بننے لگی ہے, نان کے کپڑے بھی ایسے بننے لگے ہیں کہ جن کو پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ کا جسم اس میں سے جھلکتا ہے, عبادت تک بھی قابل قبول نہ ہو جو اتنی محنت سے کی جاتی. پھر اسی طرح شادیوں کے موقع پر جو لباس پہنے جاتے ہیں ان میں لاکھوں کے اعتبار سے خرچ کیا جاتا ہے, لیکن وہ بھی انسان کو پوری طرح جھانکتا نہیں ہے. ان جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے انسان خوشی خوشی خرچ کرتا ہے. کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ لاہور میں ایک شادی تھی تو دلہن کی یا دلہا کی بہنوں نے ایک ایک لاکھ کا جوڑا تیار کرایا شادی کو پہننے کے لیے. ابھی وہ تیار ہو کر آیا ہی تھا کہ ان کو پتا چلا کہ ویسا کسی اور نے بھی بنا لیا ہے, انہوں نے اس کو رکھا اور مزید اور جوڑے بنوائے کہ کوئی اور ہم جیسا پہنے. چاہیے شیطانی خیال نہیں, کیا ہر خیر اور دنیا کی بھلائی پر صرف ہمارا ہی حق یا حصہ ہے؟ ہم آخر چیز ہی کیا ہے, کس چیز سے بنے اور جانا ہم نے کس پرچی میں ہے, کس چیز میں مقابلہ ہو رہا ہے, اور کتنی محنت سے بسا اوقات کمایا ہوا مال ہم محض ایسی جگہوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں. فحشاء کا عام طور پر مظاہرہ شادیوں میں ہوتا ہے. شادی اسلام میں بنیادی طور پر کیا ہے؟ نکاح ہے, نکاح کے بعد ولیمہ ہے. لیکن ہمارے یہاں شادیوں کے موقع پر جس قسم کی دعوتیں ہوتی ہیں اور اس میں جو نمود و نمائش ہوتی ہے اور جس قسم کی انجوائمنٹ کی اور انٹرٹینمنٹ کی مجلسیں ہوتی ہیں, اس میں بساؤ کا شراب بھی ہے, اس میں ناچ گانا بھی ہے, اس میں بے لباس ہونا بھی ہے, یعنی اڑیا لباس پہننا بھی ہے, ان سب جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے زندگی بھر جمع کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں اور دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. بس اوقات ایک ایک گانے کی وصول میں گانے والوں کو کتنا دیا جاتا ہے یا جتنے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں ان سب کی طرف سے کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے؟ کیا کبھی کسی مسجد میں جا کر یا کسی نیک کام کے لیے بھی لوگوں نے اتنے کھلے دل سے خرچ کیا ہو؟ پھر اسی طرح بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خوبصورت بننے کے لیے کاسمیٹک سرجری پر ہزاروں خوشی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن کسی غریب کے دل کے آپریشن کے لیے، اس کی زندگی بچانے کے لیے بھی خرچ کرنے کو ہمارے پاس نہیں ہوتا. ایسا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم حکمت سے خالی ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں رہی. جس طرح نے کہا تھا نا کہ ہم جس طرح اسپینڈ کر رہے ہیں اور جن جگہوں پر اسپینڈ کر رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ہم باولے ہو گئے، یعنی ہماری عقل سینسز کام نہیں کر رہے کہ کس کس طریقے پر کہاں کہاں ہم خرچ کیے چلے جا رہے ہیں، جس کا کچھ بھی نفع نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر سمجھ بوجھ کی کمی ہے. اور سمجھ بوجھ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. یہ سب باتیں تو حکمت سے تعلق رکھتی، اور حکمت کا لفظ کس سے ہے؟ ہے کاف میم سے، حکم. اس کا مقصد احکام بھی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی قول یا عمل کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، کسی بھی کام کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، کسی کام کو ٹھیک طور پر سر انجام دینے کا طریقہ کار، یا کسی کام کی تعمیل میں یا کسی حکم کی تعمیل میں صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ، دانش، سمجھ، تدبیر، علم، دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ، عقل سلیم، ان سارے معنوں میں حکمت کا لفظ آتا ہے. تو یؤتی الحکمۃ من یشاء، دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی سمجھ بوجھ، اپنے مال سے بہتر فائدہ اٹھانے کی سمجھ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون اسے ڈیزرو کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جو حکمت دیا گیا، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اس کو تو بہت بڑی خیر دے دی گئی. ایک حدیث میں آتا ہے، حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے. یعنی حکمت کس کو ملتی ہے پھر؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے علم کے بڑے ماہر ہیں، ہر دنیاوی کام کو عقل مندی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین میں بالکل اندھے ہیں. اور ایسے بھی ہیں کہ دنیاوی علم میں کمزور ہیں، لیکن علوم شرعی میں بڑے ماہر ہیں. بس یہ ہے وہ حکمت جو خدا نے اسے دی اور اسے اس سے محروم رکھا. تو حکمت دراصل کس کو ملی؟ جس کو اپنی آخرت سنوارنے کی سمجھ آ گئی، جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے. یعنی جس کو یہ سمجھ مل گئی، جس کو یہ عقل آ گئی، جس کو یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت مل گئی کہ وہ اپنے مال کو بہتر سے بہتر جگہ پر زیادہ سے زیادہ نفع مند طریقے پر خرچ کر سکے، وہی دراصل بہت بڑی دولت کا مالک ہے. وما یذکروا، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا اولی الالباب، مگر عقل والے، عقل مند لوگ. تو یہاں عقل مند کس کو کہا گیا ہے؟ جس کے اندر حکمت ہو. حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت. مال کے معاملے میں صحیح فیصلہ کیا ہو سکتا ہے انسان کا؟ کہ ایسی جگہوں پر خرچ کیا جائے جہاں بندگان خدا کی بھلائی ہو، اور جہاں خرچ کرنے کے بعد انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب ہو، آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے، آخرت میں وہ اس کے عوض کئی گنا کما سکے. حکمت، اس قوت اور صلاحیت کا نام بھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو چیزوں کی اصل حقیقت نظر آنے لگتی. مثلاً آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے دو رخ ہو سکتے ہیں. اس وقت یہ گلاس آپ کے سامنے ہے، اس میں پانی رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پانی ہے، اور کچھ لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ خالی ہے. دو اینگل ہے نا دیکھنے کے، دو نظر ہو گئی دیکھنے کی. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو بسا اوقات دیکھ کر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ چیز وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اکثر لوگوں کی مشکل یہی ہوتی ہے کہ وہ نظری دھوکے میں یا فریب میں مبتلا رہتے ہیں. وہ دنیا کو جو کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیا وہ ہوتی نہیں. مثلاً اپنی قوتوں کے بارے میں ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے، اپنی جوانی کے بارے میں ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے. کیا دھوکہ ہوتا ہے ہمیں؟ یہ ہمیشہ رہے گی، یہ پرماننٹ ہے. شادی کے موقع پر خوشی کا معیار جو ہم نے بنا رکھا ہے، وہ ہمارا ایک دھوکہ ہوتا ہے. ہم جن چیزوں کو خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح خوبصورتی کے معیار بھی ہم کو دھوکہ ہو سکتا ہے. ہم جس چیز کو بہت خوبصورت ہونا کہتے ہیں، حقیقت میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی، خوبصورتی کسی اور چیز کا نام ہے. ہم ظاہر میں کچھ چیزیں چہرے پر لگا لینے کو خوبصورت ہونا کہتے ہیں. کہتے ہیں مثلاً ایک شخص اگر میک اپ کر کے خوبصورت نظر آ رہا ہے، تو واقعی وہ حقیقت ہے اس کی؟ تو وہ ہم کو دے کیا رہا ہے؟ پھر دھوکہ دے رہا ہے نا. لیکن ہم خود کو دھوکے میں نہیں سمجھتے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہ نہیں، یہی اصلیت ہے. اور کس طرح ہمیں چیزوں کی حقیقت مختلف نظر آتی ہے جبکہ وہ ہوتی کچھ اور ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے ہی دکھا جیسی وہ ہیں. ایک شخص آپ کی بڑی خوشامد کرتا ہے، آپ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بڑی محبت کرتا مجھ سے، بعد میں پتہ چلتا نہیں یہ تو دھوکا دیا اس نے. ایک شخص سودا بیچ رہا ہوتا ہے، چیز کچھ ہوتی ہے، وہ دکھاتا کچھ اور ہے، آپ وہاں فریب کھا جاتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا بہت خوبصورت چیز ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں کا فائدہ ہی اصل فائدہ ہے، یہاں کی شہرت ہی اصل شہرت ہے، یہاں کی نام بری ہی اصل کمال ہے، یہاں کی بڑائی ہی اصل بات ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اسی لیے ہم پھر سب کچھ کہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی دنیا میں، کیونکہ ہماری نظر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھوکے پر مبنی. ہوتا یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں براٹ اپ ہوتے ہیں، ہم اس کے مطابق چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جس خاندان میں، جس گھر میں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، وہاں جن چیزوں کی امپورٹنس ہوتی ہے، ہم بھی انہی کو اہمیت دینے لگتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس گھر میں جیسی ویلیوز ہوتی ہیں. کچھ لوگ مال و دولت کو بہت ویلیو کرتے ہیں، کچھ لوگ علم کو کرتے ہیں، کچھ لوگ اخلاق کو کرتے ہیں، کچھ لوگ بد اخلاقی کو کرتے ہیں. پھر جو جو ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں، تو ہماری یہ ویلیوز بدلنے لگتی ہیں، ہماری پرائرٹیز چینج ہونے لگتی ہیں، چیزوں کی پلیسمنٹ بدلنے لگتی. جن چیزوں کو پہلے ہم غیر اہم سمجھتے ہیں، نیچے ہوتی ہیں، وہ کیا ہونے لگتی ہیں؟ وہ اوپر جانے لگتی. اور جن چیزوں کو ہم نے اوپر ٹاپ پہ رکھا، پھر ٹاپ پرائرٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہماری پرائرٹیز بدلنے لگتی، وہ نیچے آنے لگتی. پھر اصل معیار قائم ہوتا ہے، اور اسی چیز کا نام حکمت ہے. تو یہ اتنی حکمت نہیں ایسا، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. اسی کے لیے حدیث سے پاس میں آتا ہے نا، مَن يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. جب دین کی سمجھ والی عینک لگاتا ہے نا انسان، ہر چیز کا اصلی رنگ نظر آتا ہے اس کو، پھر اس کی پرائرٹیز بدلتی ہیں، پھر اس کے مال خرچ کرنے کے مواقع بھی بدل جاتے ہیں. ابھی تو آپ تیسرا ہی پارا شروع، بھی تو سورۃ بقرہ بھی ختم نہیں ہوئی، لیکن کیا آپ نے اپنی عملی زندگی میں یہ فرق نہیں دیکھا کہ آپ کے اندر اور تو کوئی چیز آیا ہو یا نہ آیا ہو، آپ کے مال خرچ کرنے کے سٹائل میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق پڑا ہوگا. پہلے آپ کہاں خرچ کرتے تھے، اب کہاں خرچ کرتے ہیں. اس ایک ڈیڑھ مہینے میں، دو مہینے میں، اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. میں نہیں کہتی 100%، لیکن پہلی تبدیلی جو آتی ہے وہ مال خرچ کرنے کے سٹائل میں آنے لگتی ہے. چلیے ایک اس پہ لسٹ بنائیں کہ پہلے کہاں خرچ کرتے تھے، اب کہاں خرچ کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کسی بھی سڑک پر نکلیں، سب سے زیادہ نمایاں چیز آپ کو کیا نظر آئے گی؟ سائن بورڈز، اشتہارات. اتنے زیادہ اشتہارات کیوں بنائے جاتے ہیں اور کیوں اتنے اونچے اونچے؟ میں جب شروع میں آئی تھی تو میں اشارہ فیصل پہ ایس کے سی کے سامنے دیکھتی تھی، تین چار اشتہار ہوتے تھے. اب وہاں سے کبھی گزرنا ہو تو ایک سے ایک بڑا اشتہار اور ایک سے ایک زیادہ لگ چکے ہیں صرف ان دو سالوں کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی فائدہ نظر آتا ہوگا ان کو لگا کر، تبھی وہ لگاتے ہیں نا. ٹیلی ویژن پر کوئی بھی پروگرام ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آدھا وقت پروگرام کا تھا اور آدھا جو ہے وہ اشتہاروں کا ہوتا ہے. اور ان اشتہارات میں بھی چیزوں کو ان کی اصلیت پر کم دکھایا جاتا ہے اور دھوکہ زیادہ ہوتا ہے، اور ہم بخوشی اس دھوکے میں آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دھوکے کا اصل شکار بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو کچھ رسالے صرف اس لیے خریدتے ہیں کہ اس میں سے اشتہار پڑھ سکے. صرف اشتہار پڑھنا ہی اتنا پسندیدہ فیل ہے کہ بہت سے رسالے چلتے ہی صرف اشتہاروں پر ہیں. اس سے کام کی بات کم ہی ہوتی ہے، اشتہار کا حصہ زیادہ. ان اشتہاروں نے ہم کو دبا لیا ہے نا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ایک اشتہار جو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوتا ہے پھر بھی دیکھے چلے جاتے ہیں، دیکھے چلے جاتے ہیں. تو یہ اتل حکمت امیشہ دیتا ہے حکمت، سمجھ بوجھ، دانش، عقل مندی، صحیح قوت فیصلہ، صحیح کام کرنے کا طریقہ. میشہ جس کو وہ چاہتا ہے. ومن یؤتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو بہت بڑی بھلائی مل گئی. ظاہر انسان اگر اپنی محنت اور کوشش کو صحیح ٹریک پر رکھے گا، صحیح جگہ پر لگائے گا، نشانہ اپنے ٹھیک ہدف پر بیٹھے گا تو کیا کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. بے حکمت انسان بغیر کسی ہدف کے تیر پھینک رہا ہوتا ہے نا، اور تیر پھینک پھینک کے وہ اپنے سارے تیر ختم کر دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے، لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں آتا. لیکن ایک سمجھدار انسان ایسے نہیں پھینکتا. وہ کیا کرتا ہے، پوری سوچ سمجھ کے این صحیح ٹارگیٹ پہ پھینکتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، جس چیز کو شکار کر رہا ہوتا ہے شکار اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، اس کی کوشش جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جو شخص سوچ سمجھ کر مال خرچ کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور جو بے سوچے سمجھے لٹاتا رہتا ہے بسا اوقات کسی دھوکے کا شکار ہو کر وہ بالآخر نقصان اٹھاتا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. اور نہیں نصیحت پکڑتے، سمجھ نہیں آتی یہ بات مگر عقل مند لوگوں کو. باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ ایسے بیوقوف بنا رہے ہیں ہم کو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے. ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو، اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت سے نوازا ہو اور اس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہو اور اس حکمتی تعلیم دیتا ہو. یعنی سب سے زیادہ فائدے میں وہ شخص ہے جس کو یہ حکمت نصیب ہو جائے. لیکن ہم عام طور پر دولت کی دعائیں تو مانگتے ہیں، حکمت کی نہیں مانگتے کہ اللہ ہم کو حکمت عطا کر.